شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کی حکمتوں کے بارے میں یہ جو باب اور کتاب لکھی ہے اسے تجویز فرمایا ہے. اس کتاب کے لکھنے سے پہلے اور اس کو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے چار وجوہ بیان کی. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصل موضوع وہی ہے کہ شریعت کی حکمتیں کیا ہیں, اور ان چاروں چیزوں کا جو اب حضرت بیان کر رہے ہیں تین چیزیں اس میں سے ایسی ہیں جن کا خالصتاً روحانیت سے تعلق ہے, اس کا تعلق شریعت کی ان چیزوں سے نہیں ہے جو فقہا تدوین کرتے ہیں. شریعت کو اگر آپ تقسیم کریں تو ایک شعبہ ہے پورا جو مفسرین پر مشتمل ہے, انہیں قرآن کریم کی تفسیر سے غرض ہے کہ قرآن نے یہ بات کیوں بیان کی, کیسے بیان کی, اس کی شرح کیا ہے, اس کی تفسیر کیا ہے, حدیث میں اس کی تفسیر کیا آئی ہے, لغت کے اعتبار سے کیا آیا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ کو دیکھیں تو وہ فلسفیانہ تفسیر کرتے ہیں, ابو ریان بلسی رحمۃ اللہ کو دیکھیں تو وہ سر اور ناف کے اوقات پر زیادہ بحث کرتے ہیں. ابن کثیر کی تفسیر کو آپ دیکھ لیں تو مسلسل احادیث اس پہ لاتے ہیں, اور یہ شیخ ہیں ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ آخری شیخ الاسلام سے ترکی, آخری تو نہیں, آخری تو خیر صاحب القوسی رحمۃ اللہ علیہ تھے, دسویں صدی کے بہت بڑے مشائخ وہ ترکی کے شیخ الاسلام تھے. اور جب بیت اللہ کو ترکوں نے دسویں صدی میں بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے فتویٰ مرتب کیا بل المومنین نے, اور لکھوایا اور علماء سے اجازت لی کہ بیت اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے. تو پھر انہوں نے فتویٰ دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر اب ضروری ہے, اور اس کے بعد پھر 400 برس کے بعد اب جا کر شاہباز کے زمانے میں تعمیر ہوئی. تو ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ بڑے قیمتی نکات بیان کرتے ہیں. نسفی کو دیکھیں, اس کا اپنا ایک طریقہ. امام نسفی رحمۃ اللہ علیہ بڑی مختصر عبارت لکھتے ہیں لیکن کمال کی بات لکھتا ہے, گویا سب کچھ ایک فکرے میں بیان کر جاتا ہے, نچوڑ بیان کرتا ہے. اردو کی تفاسیر کو آپ دیکھ لیں, اسی طرح اس کا اپنا اپنا پیٹرن ہے, اپنا اپنا طریقہ ہے. اردو میں قابل ذکر تفاسیر تو خیر بھی آئی نہیں, وجہ اس کی یہ ہے کہ اس زبان کی کل عمر 250 سال ہے, اور 250 سال میں ابتدائی دور میں تفاسیر پر اتنا کام ہوئے ہی. حضرت نے ترجمہ کر دیا قرآن کریم کا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور کمال کا ترجمہ کیا ہے. کاش وہ لکھ جاتے یہ بھی کہ وہ اس لفظ کا یہ ترجمہ کیوں کر رہے ہیں, یہ انہوں نے نہیں لکھا, ورنہ جس مقام پر انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ کمال کا مقام ہے. اور وہ سمجھ اس وقت آتا ہے جب آدمی بہت سی چیزوں کو جانتا ہے, اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ سے یہ ترجمہ عربی اردو میں کیسے کیا گیا. تفاسیر پچھلے 50 برس میں لکھی گئی, لیکن یہ کہ وہ اس معیار کی ہوں جس معیار میں عربی میں تفاسیر ملتی ہیں ایسے نہیں ہیں. آہستہ آہستہ زبان کھپ رہی ہے, ختم ہو رہی ہے, اور جو اصل کام جو کرنے کے ہیں اب تک ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی کوئی بھی تفسیر ابھی تک انگلش میں آئی نہیں, کیونکہ اردو اللہ ہی جانتا ہے کیا اس کا مستقبل ہوگا, رہے گی بھی یا نہیں رہے گی, لیکن اس دور کی زبان انگلش, اور انگلش میں کوئی ایسی تفسیر آئی ہو جو 20-25 بڑی جلدوں پہ مشتمل ہو, تفسیر واقعی بیان کی گئی ہو, اور اس میں پتہ چلے کہ قرآن نے کیا کہا ہے, ابھی تک دنیا میں ناپید ہے, مسلمانوں کو انگریزوں سے 250 سال سے واسطہ ہے, لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. حتیٰ کہ جارج سیٹ نے پہلی مرتبہ انگلش کا قرآن کریم میں ترجمہ کیا, جو اس کی سمجھ میں آیا اس نے کیا, بہت سی غلطیاں کی, لیکن مسلمانوں کو توفیق نہ ہوئی اتنا لکھنے پڑھنے کی کہ کوئی آدمی اپنی زندگی اس کے لیے وقت کر دیتا کہ میں یہ ایک کام کر جاؤں. لاکھوں نہیں کروڑوں افراد اس وقت دنیا میں جو مسلمان ہوئے اور جو ان کی اولادیں ہیں اور جو مسلمان امریکہ یورپ وغیرہ وغیرہ میں رہ رہے ہیں ان کی جو اگلی نسل ہے ساری کی ساری وہ اردو کو 90% نہیں جانتی انگلش کو جانتی ہے انگلش میں ہی باتیں کرتے ہیں ماں باپ گھر میں ہزار کہیں کہ اردو بولو وہ جب اپنے دوستوں میں جائے گا بچہ ہے نا وہ وہیں کی زبان بولے گا اور ان کو پڑھانے کے لیے ان کو بتانے کے لیے کہ خدا کی کتاب میں کیا ہے ہمارے پاس کوئی سامان نہیں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کام ہم کرتے نہیں ہیں اور دعوے ہمارے بہت بلند و بالا ہوتے ہیں بنیادی کام ہی کیا ہوا اور باقی سارے کام ان سے کرا دو اسی طرح دوسرا شعبہ جو ہے محدثین کا محدثین اپنا اپنا کام کرتے ہیں اب اس کی تفصیل میں کیا جانا خیر فقہا اپنا کام کرتے ہیں فقہا یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے یہ چیز ناجائز ہے یہ حرام ہے مکروہ ہے مستحب ہے کچھ ہے یہ ان کی اپنی فیلڈ ہے اور یہ ایسی فیلڈ ہے جس میں مفسرین اور محدثین دونوں کے دونوں انہی کے تابع ہوتے ہیں محدثین فتویٰ دیتے ہیں رسا اوقات اور فقیر کے بعد سے فتویٰ وہ پہنچتا ہے وہ رد کر دیتا ہے وہ کہتا ہے اگرچہ حدیث میں آیا ہے مگر ہم اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کے متعلق کی بات پہلے گزر چکی اس کی بڑی مختصر سی بات عرض کرتا ہوں فرمایا کوئی سودا نہ کرنا جب تک کی چیز تمہارے قبضے میں نہ آ جائے موہوم ہے چیز پتہ نہیں آتی یا نہیں آتی بیانہ لے لیے اور وہ چیز ہی نہیں آئی پیسے اس کے دب کے کتنا عرصہ تک یہ تجارت سے محروم رہا اور دوسری طرف اگر یہ بیانہ نہیں لیتا اور چیز منگا لیتا ہے گاہ بھاگ جاتا ہے اہم موقع پہ وہ صحیح ہے کہتا جی میرے پاس پیسے نہیں رہے اس وقت دیا جایا جب میں نے آرڈر دیا تھا اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں اب کیا کرنا ہے یہ حدیث میں آئیں گے اس کی ممانعت لیکن فقہا کے یہاں جب یہ حدیث آئی تو انہوں نے اس کی تعویل کی توجیہ کی انہوں نے کہا یوں اس طرح یہ چیز جائز ہے ہمارے زمانے میں بیانے پہ کام کرنا یہ جائز ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے رہے ناجائز کا جب خراسان پہنچے اور لوگوں کا تعامل دیکھا تو لوگ کیسے مل سکتے ہیں انہوں نے کہا یہ جائز تو احادیث اور تفاسیر جب فقہا کے یہاں پہنچتی ہیں تو پھر سے شان پڑھ کر لیتے ہیں یہ اس کا شعبہ ہو ایک چوتھا شعبہ روحانیت کا اس روحانیت کے شعبے میں بہت سی چیزیں ایسی پیش آتی ہیں جس پہ محتاط فقہا چپ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس شخص کے اپنے آوان ہیں حالات ہیں پیش آئے ہوں گے خوف ہے کوئی چیز ہے پیش آئی ہوگی ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں دخل دینے کی اس لیے کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ صوفیہ جس چیز کو کہتے ہیں وہ چیز کچھ اور ہوتی ہے اور فقہا کے یہاں جا کر جب فتوے کی زد میں آتی ہے تو وہ کچھ چیز اور ہو جاتی ہے مگر جامع لوگ جو ہوا کرتے ہیں امت میں جن لوگوں کو اللہ نے واقعی امامت کا مرتبہ مقام اور مرتبہ عنایت فرمایا تھا وہ ان سب چیزوں کو لے کے چلتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی درست ہے یہ بھی درست ہے یہ بھی درست ہے ایک آدمی ہے اس کو ایک کوئی کہتا ہے یہ میرے چچا ہے دوسرا کہتا ہے ماموں ہے تیسرے کہتا ہے والد ہے چوتھا کچھ اور رشتہ بیان کرتا ہے تو سب سچی کہہ رہے ہوتے ہیں ایک ہی آدمی میں رشتوں کی مختلف جہتیں جب ثابت ہوتی ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے اسی طرح یہ جامعیت اللہ نے حضرت کو عنایت فرمائی تھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کو بڑی سے بڑی چیز اگر آپ ان کے رون کا مطالعہ کریں تو جس پہ فقہا اور جس پہ محدثین اور مفسرین سیخ پا ہو گئے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے آپ کے کیا جملہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ آدمی کی کیفیت ہے کہ اس کو پیش آئی ہوگی یہ چیز ہوئی ہوگی یہاں انہوں نے چار چیزیں ذکر کی اور ان میں سے تین کا تعلق خالصتاً روحانیت سے انہوں نے کہا پہلی بات یہ کہ میں ایک دن عصر کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا تھا اللہ کی طرف متوجہ تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ظاہر ہوئی وہ غشیتنی من فوقی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے اوپر سے مجھے ڈھانپ دیا اور ایسے کہ انہ صوبن القیا علیہ ایسے محسوس ہوا جیسے کپڑا اوپر سے ڈال دیا جاتا ہے اور مختصی روحی اور میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی تھی دل کل کل حالا اس حالت میں یہ بات میرے دل میں ڈالی گئی کہ انہو اشارت الی نوع بیان للدین کہ یہ ایک خاص یہ ایک اشارہ ہے کہ میں دین کا ایک خاص طریقے سے بیان کروں وہ وجدت عند ذاک فی صدری نورا اور اسی طرح मैंने क्या देखा कि अपने सीने में नूर मेरे भर गया लम यजल यन फसे हो कुल लागीन और वो नूर फिर लम्हा बलम्हा बढ़ता चला गया। सच्चे ख्वाब में ये चीज हुआ करती है कि आदमी जब सच्चाई पे मुश्तमिल चीजें देखता है तो वो चीजें फिर आहिस्ता आहिस्ता अमली जिंदगी में पेश भी आने लगती हैं और वो बढ़ भी जाती हैं। शाहब रहमतुल्लाह ने अपने कष्ट का जिक्र किया है कि मैं बैठा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका जाहिर हुई। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस पे इंकार किया जा सके, इसका इंकार वो सुनी कर सकता है या तो वो जाहिल है उसने पढ़ा नहीं है इतना, और या वो इंसान जिद में आ गया है बस इसके इंकार करता है, वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका का जाहिर होना और किसी आदमी को कुछ बता देना कुछ कह देना ये बार बार हुआ है। हर सदी में आपको ऐसे आदमी मिल जाएंगे जिनको हम नहीं कह सकते कि ये झूठ बोलते, क्योंकि अगर वो झूठ बोलते होते तो अल्लाह उनके अलूम को और उनकी चीजों को ना आगे चलने देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायदा और कुल्लिया के ख्वाब का बयान किया और वही कायदा और कुल्लिया कष्ट के मुतल्लिक भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख्वाब में झूठ मिला देना ख्वाब की बरकत को साहित कर देता है। मत झूठ बोले, ख्वाब में जो कुछ देखा है ताबीर जब चाहिए होती है तो उसको बयान नहीं बयान करे, अपनी तरफ से झूठ अगर मिलाएगा ये सोच के कि मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज की बात है तो चाहे वो आजाद की बात थी लेकिन इस दूध में उसने नींद डाल दी ये दूध फट जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह आपने और कष्ट में अपने पास किसी चीज को मिला देना वो झूठ ऐसा होता है कि वो असल से भी महरूम हो जाता है, उसकी बरकतों से भी महरूम हो जाता है। शाहता रहमतुल्लाह की चीज कष्ट में देखी, ख्वाब और कष्ट ऐसी चीजें होती और ये रूहानियत है, ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक अफराद के साथ होता है। हम इसका इनकार नहीं कर सकते और इसका इनकार करना खाम खा की बातें लोगों को एक तो फी नफ्से की ये मसला है और दूसरा मसला उनके साथ और है। पहले मसले पर पहले बात कर लेते हैं। एक ये मसला है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कैसे आ गई, इसने ख्वाब में कैसे देख लिया। अरे देखिए सहाबा इकराम अल्लाह के जमाने से ही चला आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुद ख्वाब में ऐसे आपने फरमाया मैंने दज्जाल को देखा और बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। ये सच्ची बात आपने इशारा फरमाई और दज्जाल के मुतालिक से ही अहादीस में आता है कि बैतुल्लाह में नहीं जा सकेगा, मकाम करना रमैन शरीफाइन में नहीं जा सकेगा। जेल आपने देखा है, अब इसकी क्या ताबीर है? दज्जाल पहले किसी जमाने में गया था और उसने तवाफ किया था, ये चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दी गई। बुखारी शरीफ में आया है तो आपसे फरमाया एक आदमी तवाफ कर रहा था, अल्फाज तो काफी ज्यादा है उसका खुलासा अर्ज करते हैं। तो आपने फरमाया दो आदमियों दो फरिश्तों के कंधों पर उसने हाथ रखे हुए थे, तो मैंने पूछा ये कौन है? तो मुझे बताया गया ये ईसा अलैहिस्सलाम है। फिर एक और तवाफ कर रहा था, मैंने पूछा ये कौन है? तो उनका ये दज्जाल, ये ख्वाब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसकी ताबीर वो कहते हैं या तो पहले जमाने में कभी दज्जाल ने किया है तवाफ वो चीज दिखा दी, कहते हैं कि इस किताब में यह भी है कि आखिरी जमाने में उम्मत के अक्सर लोग जो बैतुल्लाह का तवाफ करने आएंगे उनकी अखलाकी हालत दुरुस्त नहीं होगी, उनकी अखलाकियात में दज्जल और फरेब शामिल होगा। तो ये दिखाया गया कि इस उम्मत में आखिरी जमाने में ऐसे लोग यहाँ आया करेंगे। ये एक खास था उस किताब। इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जहाज को जन्नत में डूबना, अब ये ख्वाब है। और जिस दिन अबू जहल के बेटे करमा रजी अल्लाह ने इस्लाम कबूल किया, आपने सुनाया ये है मेरे ख्वाब की ताबी। हजरत साबित बिन कैस बिन शम्मात थे रजी अल्लाह, उनके हालात आप देख लें रिजाल की किताबों में, उसदुल गाफा का तो हवाला आप दे रहे हैं, बाकी किताबों में भी देख लें, वहां ये आया है उनके हालात में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिन गिन के कहा, आपने फरमाया क्या ही अच्छा आदमी है ये अबू बकर, क्या ही अच्छे आदमी है ये उमर, क्या अच्छे आदमी है उस्मान, क्या अच्छे आदमी है मुआज, उबैदा बिन जर्रा, और आपने फरमाया कितनी खूबियों का मालिक है ये साबित बिन कैस। साबित बिन कैस रज़ी अल्लाहु अन्हु जमाना में शरीक थे, जब काफिरों का हमला फैसला हुआ तो बहुत ज्यादा सामने भी अरबी थे लड़ने वाले और उन्होंने मुसलमानों को पीछे धकेल दिया साबित बिन कैस रजी अल्लाह ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहकियन ने भी जिहाद को नहीं किया कि काफिरों के मुकाबले में हम पीछे आ जाएं और निकालना मैं बेजार हूं उनसे जिन्होंने हमला किया और इनसे भी बेजार हूं खुदाया जो पीछे हट गए और फिर वो आगे बढ़े और वो रेको साबिर रजी अल्लाह से लड़ते रहे शहादत शहादत के बाद उनकी जिरह की बड़ी कीमती लोहे की जो पहनी हुई थी एक आदमी ने उठाई और ले गए तो इनके हालात में ये मिल जाएगा लिखा हुआ हर जगह मिलेगा तकरीबन जहां भी तस्वीर ज्यारात में कि एक सहाबी रजी अल्लाह और थे या ताबी थे रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में आए और उन्होंने कहा तो देखो मेरी शहादत हो गई और मैं तो अपने मुकाम पे यानी मुरादी उनकी जन्नत में पहुंच गया मेरी जो इतनी कीमती जरा थी ना ये एक आदमी ने उठा दी है तो मैं तुम्हें पता भी बता देता हूं ये आदमी ऐसा ऐसा फौजी है शहर से दूर फलां जगह पर रहता है और जब तुम उसके घर जाओगे ना लेने के लिए तो मैं बताता हूं उसने कहां रखी है उसने वो छुपा ली है और इस तरह है कि घोड़ा उसका चल रहा है बड़ी लंबी रस्सी उसने घोड़े की डाली हुई है ताकि चढ़ता है शहर से बाहर खुला इलाका है और एक उसने रखी है मेरी जरा और उसके ऊपर घंटिया रखती है और उसके नीचे तो एक काम तो ये करना कि वो निकलवा लेना और फिर फरमाने की ये ना समझना कि ये कोई शैतान की तरफ से ख्वाब है मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूँ ये करना जाओ उम्मीद के पास और उन्हें कहो खालिद रजी अल्लाह से जो मेरी जरा निकलवा लें और दूसरी बात ये है कि मदीना मुनव्वरा जब जाओ तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह से ये कहना कि मैंने अपने फलां 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 गुलाम को आजाद किया और तीसरी बात ये कहना उनसे कि मैंने फलां फलां का कर्ज देना है और मेरी वसीयत को नाफिज करें और मेरा कर्ज मेरे बाप में से अदा करें ये साथ गए खौफ था उठे तो हैरान हुए और जाकर खालिद रजी अल्लाह को कहा कि मैंने ये चीज देखी है खौफ उन्होंने एक आदमी को भेजा वो आदमी गया और उसने जाके उससे जरा का पूछा फिर अंदर चला गया जिस जगह को हमने बताया था ठीक जाकर उसने हंडिया को उठाया उसके नीचे वो चीज रखी हुई थी उसने कहा यही वो चीज है जो आपने हमें बताई गई खालिद रजी अल्लाह के पास ले आए हजरत अबूबकर रजी अल्लाह के पास किए हजरत अबूबकर रजी अल्लाह गुलामों को आजाद कर दिया और कल देना था बुलाया फरमाया साबित ने आपका कर्ज देना था आप उन्होंने कहा हाँ जी तो फरमाया ये लो उसकी तरफ से पैसे कोई शायद वसीयत नाफिज नहीं की गई किसी वफादशुदा आदमी की ख्वाब की बुनियाद पर सिवाय हजरत साबित रजी अल्लाह हजरत अबूबकर रजी अल्लाह ने वसीयत को नाफिज फरमाया तो अगर ये चीजें रूहानियत की ऐसे ही हैं कोई मतलब इनकी असल नहीं है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु क्या करते इतनी ये चीजें होती हैं बाद के दौर में देख लें ये तबरानी है और ये पहली बात है जो आप दर्ज की दूसरी बात असल में जो कांटे की है ना समझने की इन तमाम वाकयात में जो सुई आकर अटकती है जिस विषय पर रहमतुल्लाह ने खुद बात करेंगे वो है मतलब इस्तिंदाद का इस्तियानत का कि अल्लाह के अलावा गैर से मदद मांगनी है यार सारी उम्मत में जो इख्तलाफ की जड़ पड़ी है वो इसी वजह से कि एक तबके ने कहा कि अल्लाह के अलावा की नजरात से मदद मांगनी जायज है हर वक्त रूहों से और याद से अम्बियाम से एक तबके ने यह कहा कि मदद मांगनी जायज नहीं बस यहां पर आकर पेश पड़ गया और चिट्ठी की उम्मत जो थी मुख्तलिफ हिस्सों में बट गई देखो असूल की बात यह है कि उम्मत में कोई दौर ऐसा नहीं गुजरा जिसमें लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद की दरख्वास्त न की हो वफात के वक्त बड़ी मौत आ गई पहले दौर से लेके अब तक ये जितने शोरा गुजरे हैं ना हर एक ने ऐसी नामें लिखी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी कि अल्लाह के रसूल आप ये करते हैं आप मेहरबानी करें आप ऐसे करते हैं شیخ الاسلام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی جو اب چھپا ہے ان کا دیوان بھی کیوں اشعار ہے جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے کہ یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں حضرت معاقم نانوز بھی رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہے حضرت حاجی دادشاہ صاحب معاجد مکی رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہے ہر جگہ رہن رہے جو حضرات اپنے آپ کو توحید کا زیادہ داعی سمجھتے اور کہتے ہیں یعنی اہل حدیث حضرات ان کے بڑوں میں بھی گئی ہے انہوں نے بھی ایسے اشعار لکھے یہاں تک کہ نواب صدیق حسن خان اور مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ میں بحث مباحث سے ہوتے رہے ہیں ان چیزوں پہ تذکرہ تو راشد ان کی کتاب ہے حوالے ہی پڑھیں تمنا ہے کہ کہیں یہ کتاب پڑھنے کو ملے لیکن ملتی نہیں ہے یہ کتاب اس کے حوالے پڑھیں اس کے باوجود نواب صدیق حسن خان کو دیکھو ان لوگوں کو اپنی نظموں میں کیا کہتے ہیں ابن قیم مدد قاضی شوقان مدد ابن قیم خدا کے لیے میری مدد کیجیے شوقان کے قاضی رحمت اللہ علیہ بڑے آدمی تھے میری مدد کیجیے اور اس چیز کا واسطہ دیتے ہیں کون سا ایسا طبقہ ہے امت میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث اہل تشریف چار تک کے زیادہ پائے کرتے ہیں ان میں سے کون ایسا ہے جس کے بڑوں نے اپنے اشعار میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کا مانگا نہیں گڑبڑ کرنی چاہیے علمی چیزیں ہیں ہم جو کچھ بھی گئے ہیں کل تو آپ لوگ جا کر جب کتابوں میں پڑھیں گے یا فرض کر لیجئے یہ بات آج سے 20 سال بعد کوئی پڑھے گا تو وہ کہے گا کہ یار مولوی صاحب نے ہمیں ایسی بے وقوف بنائے رکھا ہوں کہ بڑے تجھے کہتے تھے حاجی امداد اللہ صاحب معاذ مکی رحمت اللہ مدد نہیں کچھ عبد اللہ رحمت اللہ علیہ نے جو قصیدہ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس میں انہوں نے مدد نہیں مانگی یہ وہاں اس میں شہید رحمت اللہ کے دادا ہی تو تھے سب نے یہ لکھا اس سے انکار ممکن نہیں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مدد کس نظریے کے تحت مانگی گئی ہے اگر تو نظریہ یہ ہے کہ جس سے ہم مدد مانگ رہے ہیں وہ چاہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو اور اولیاء اللہ ہی کیوں نہ ہو اگر نظریہ یہ ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کے میں بات کر رہا ہوں اور وہ اسے ہزاروں میل کے فاصلے پر اپنی قبر میں سن رہے ہیں وہ اولیاء اللہ غائب ہیں اور یہاں سے سن رہے ہیں میری بات کو یہ کفر ہے یہ شرک ہے اس لیے کہ اللہ کی ذات ہے جو اپنے بندوں کو سنتی ہے براہ راست وہ سن رہے ہیں کیسے ممکن ہے یا تو آپ کے فرشتے پہنچاتے ہیں بات کو ٹھیک فرشتہ اس میسج کو لے گیا یا یہ کہیں کہ انہیں کش ہوا کہ اس وقت کوئی آدمی میرے متعلق یہ ذکر کرتا ہے پھر بھی یا کہیں کہ انہیں اللہ نے الہام کر دیا پھر بھی یا کہیں کہ قبر مبارک پہ جا کر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے کوئی درخواست کی کسی ولی اللہ کی قبر پہ جا کے کچھ کہا اور میرا نظریہ یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں انہوں نے میری بات سنی ہے یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو درست ہو سکتی ہیں ہم اسے کفر و شرک نہیں کہہ سکتے لیکن اگر نظریہ یہ ہو کہ میں یہاں بیٹھ کے یہ کہوں کہ اللہ کے رسول میری مدد کر دیں آپ مجھے پناہ دے دیں میری رہائی کے لیے کچھ کوشش کر دیں اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے اور وہ خود براہ راست سے سن رہے ہیں یہ شرک اور دوسری چیز وہ مدد کو آ جائیں اور مدد کو پہنچ جائیں یہ بھی شرک یہ نہیں ہوا یہاں پر پہنچ کے بس اختلاف ہے کیا ابن قیم نے ابن حجر نے ہمارے بزرگوں نے کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نظریے سے پکارا ہے کہ وہ آئیں گے اور مدد کریں گے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں یہ نہیں ہوا کبھی بات تو عقیدے پہ آ جاتی ہے کہ اس عقیدے کے تحت ایک ہے محبت اس عقیدے کے تحت نہیں پکارا تو انہوں نے کیوں پکارا ہم کہتے ہیں محبت ہے شوق ہے تعلق ہے اور اس محبت اور شوق میں ایسے الفاظ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ میرے حال کو دیکھیں میری طرف توجہ فرمائیں یہ نہ شرک ہے نہ کفر ہے حتیٰ کہ جسم بھی نہیں یہ اس وقت گمراہی ہوگی جب کوئی آدمی عقیدے اس کے پیچھے خراب ہوگا عقیدہ اگر خراب نہیں ہے اور کوئی شوق اور محبت سے کہتا ہے فقہا کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر وہ تفصیل کر لیتے کہتے ہیں عوام کے سامنے نہ ہو تم کس چیز کو سمجھاتے پھرو گے کہ میرا عقیدہ ہے یا نہیں ہے اور تنہائی میں اگر کوئی کہتا ہے تو اسے کہنے تو وہ اپنی شوق اور محبت سے کہہ رہا اور یہ شوق اور محبت ہر آدمی میں پایا جاتا یہ بات سمجھ میں آئے گی اس کو جس کو کسی سے محبت ہوئی ہو پتا نہیں کیسے پتھر دل لوگ ہوتے ہوں گے جنہیں کسی سے محبت ہی نہ ہو کبھی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے شہر سے محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے بیوی سے ہوتی ہے بیوی کو شوہر سے ہوتی ہے اور جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے نا کہ آپ کو چاہتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا تو دل میں حسرت ہوتی ہے کہ کاش وہ زندہ ہوتے کاش وہ دیکھتے کہ آج مجھے اللہ نے کس مقام پہ پہنچا دیا کاش ماں زندہ ہوتی اور دیکھتی کہ اس کی دعاؤں سے آپ میں کتنا اچھا ہوتا ہوں کاش نہ آدمی زندہ ہوتا تو انہیں میں بتاتا کہ دیکھیں کتنی بڑی کامیابی مجھے ملی ہے یہ جو چیز ہے نا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوگی کتنے ہی حالات میں آپ پڑھیں گے کہ فوج دوڑ رہی تھی بھاگ رہی تھی مسلمان پتا کر رہے تھے قلعے کو اور کسی نے پوچھا آپ تو امیر ہیں سردار ہیں آپ کو کیا ہوا انہوں نے کہا تمنا یہ میرے دل میں تھی کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا اور وہ دیکھتے کہ ہم نے اس قلعے کو فتح کیا تو کتنے خوش ہوتے کہ مسلمانوں کو کتنی بڑی کامیابی ملی یہ ہے وہ شوق اور محبت اگر بنیاد یہ ہے تو یہ کفر نہیں ہو سکتا اگر بنیاد وہ ہے تو وہ کفر ہے بس اتنی سی بات جس پہ سب لوگ جھگڑتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے بزرگوں نے پکارا اس نے پکارا اس نے پکارا رہی اس کا عقیدہ کیا تھا یہ تو دیکھو عقیدہ اگر ٹھیک تھا تو یہ شوق اور محبت کی باتیں تھیں اور یہ ہوتا شاہ عبد اللہ رحمۃ اللہ خود بھی لکھا تو ایک چیز تو یہ کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ اس کو دیکھنا آنا تو بالکل ٹھیک اور دوسری چیز یہ کہ جنہوں نے پکارا ہے وہ کیوں پکارا اس کی ایک اور مثال آپ سے یہ بہت بڑے محدث ہیں طبرانی طبرانی نے حدیث میں تین کتابیں لکھی ہیں اور ان کی کتابیں اب چھپ رہی ہیں کچھ حصہ اس کا نہیں مل رہا ہے کتاب کا مگر یہ کہ بہت بڑے محدثین میں سے تھے رحمہ اللہ اپنے زمانے کے امام وہ کہتے تھے خود اپنے حالات میں انہوں نے لکھا چند مدینہ منورہ گئے اور وہاں پر ہم لوگ پڑھتے تھے کماتے تو تھے نہیں اور اتنا برا حال ہو گیا پاکے سے کہ دوستوں نے کہا کہ آج بس مر جائیں تو ہم بس ربی میں چلے گئے اور ہم نے کہا بس بیٹھو مرنے کے لیے دیکھو کیا ہوتا ہے تو ایک اٹھا اس نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا قبر مبارک پہ کہ اللہ کے رسول آپ کچھ ہماری بھی ہمارا خیال کریں بھوک ہے بہت سی اتنا کہہ کے وہ کہتے ہیں ہم لیٹے ہوئے تھے ایک سید علوی تھے وہ آئے انہوں نے دروازہ کٹکھٹایا جہاں جس اجرے میں تھے اور ہم نے کہا کہ یہ اور پھر کہنے لگے کہ وہ نوکر میرے لائے ہیں تمہارے لیے کھانا ہم نے کھانا بھی تھا بہت کیا تھا ہمارا کیا صحیح واپس بھی لے کے جائیں گے تو ٹھہریں گے تو انہوں نے کہا یہ سب تم رکھو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے یہ بات فرمائی مجھ سے کہ جہاں ان کی خبر لے وہ میری حدیث کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں مر جائیں گے بھوک تو میں اس کی آیا یہ خود شاہ بلکتہ رحمت اللہ اپنے ہی متعلق لکھ گیا عبدالرسمین دیکھو بھائی پڑھو جا کے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے شدید بھوک تھی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ روضہ مبارک پہ گیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول بھوک مجھے بہت شدید لگ رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے جب عرض کیا تو میں جا کے لیٹ گیا پھر ایک آدمی آیا اور دودھ سے بھرا ہوا ڈول لایا اور اس نے مجھے پلایا اور اسے کہا کہ یہ لوگ پیو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ موت ہے یہ مدد مانگنا کس طریقے میں ہوتا ہے دیکھو جہاں سے گمراہی کا آغاز ہوتا ہے نا اللہ مدد کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے روحوں کے ذریعے سے اور فرشتے کو روح کو اس صورت میں بھیجتا ہے جس صورت سے آدمی مانوس ہوتا ہے فرشتہ کا اصل صورت میں سامنے آ جائے کہ خوف نہیں آ جائے تو بندہ ممکن ہے ڈر جائے خوف میں خدا فرشتے کو بھیجتا ہے کس صورت میں اس کے شہر کی صورت میں جس کے متعلق اس کے دل میں عقیدت ہوتی ہے نا اس کی صورت میں اللہ فرشتہ کو بھیج دیتا ہے कभी कभी मुंह को भी देख जाए। जाहिल आदमी ये समझता है कि मैंने अपने शहर को कहा था, पुकारा था, तो वो मेरी मदद को आ गए, उन्हें पता भी नहीं गई, वो इस दुनिया से चले गए। ये क्यों कीदा खराब कर रहा है? वो तो फरिश्ता था, अच्छा की तरफ से कोई चीज थी और वो आई और उसने ख्वाब में आके कहा कि ये कर लो, ये कर लो, या मैं तुम्हारी मदद को आऊं। कभी कभी फरिश्ते कुरान में बेदारी में मिल जाते हैं, वो कहता है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा मेरे शेख आए, उन्होंने ये काम कर दिया। शेख को क्या पता, हम ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं जिनकी रूह आ गई होगी, अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया होगा, इजाजत दे दी होगी कि जाओ तो ये काम करो, फरिश्ते को भेज दिया होगा, लेकिन इसी शक्ल में भेजा होगा। तो बात सारी अकीदे पे आ जाती है कि इस अकीदे के तहत लोग ये काम करते। इसलिए अगर आप इसको गौर से सुनेंगे तो बहुत सी गुत्थियां सुलझ जाती हैं कि आकर अल्लाह के अच्छे बंदों से मदद मांगना जायज है, नाजायज है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह आई, उसने मदद कर दी थी, क्या कर दिया था। ये सारी बातें शौक और मोहब्बत और इन चीजों पर मबनी है। फुकहा के यहाँ जब ये बात जाएगी तो फुकहा सख्ती से इसे कस देते हैं और वो कहते हैं खबरदार, हम किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि ये चीजें लोगों में बैठ के बयान करे, लोगों का अकीदा खराब हो जाए। शाहब रहमतुल्लाह दूसरी चीज कहते हैं, कहते हैं फिर इसके बाद क्या हुआ, मेरे सीने में वो नूर बढ़ता चला गया। और ये हुआ करता है खुदा की तरफ से किसी काम का इरादा जब अल्लाह कर ले तो वो लोगों को इस्तेमाल करता है अपनी मर्जी को नाफिज करने के लिए। अल्लाह का इरादा हुआ कि बनी इसराइल के को तबाह करे, अल्लाह ने कहा बाद अल्लाह उली बातिन शदीद, हमने एक ऐसी कौम को उस पर नाफिज कर दिया जो बड़े ताकतवर जंगजू थे, बनी इसराइल मुसलमान थे, और अल्लाह ने उन पर मुशरिकों को गालिब कर दिया ईरान वालों, और ईरानियों ने वो यहूदियों को मारा, वो मारा कि बरकत निकाल के रख दिया, उन्होंने इतनी जबरदस्त दवाई फैलाई, अल्लाह ने कहा हमने अपने बदले भेज दी। खुदा जो कुछ भी करता है वो उसके लिए फरिश्तों को, इंसानों को, हवा को, पानी को, मुख्तलिफ चीजों को इस्तेमाल करता है। इसीलिए उसने कहा वहां गया था मुझे धर्म पे कहिंदा, तेरे अल्लाह के कितने लश्कर हैं काम को पूरा करने के लिए, तुम बिल्कुल नहीं जानते, तुम्हें पता ही नहीं है कि हम कहां कहां से क्या क्या काम करा देते। और ऐसे काम कराता है कि इंसान सोचे तो अकल ठिकाने आ जाए। एक मिसाल की दें आपको, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, अगर पता चल जाता फिरौन को तो फौजी तो फिर रहते ना मारने के लिए बच्चों को, तो वो आते तहकीक करते बच्चा हुआ है नहीं हुआ, कहाँ है, वो कत्ल करना है, मुमकिन है किसी के दिल में था साफा इम्कान तो है कि बच्चे को ले जाता बजाय कत्ल करने के फेंक देता तो जिंदगी बच जाती, कुछ ना कुछ हो सकता था। अल्लाह ने भी अजीब काम करना, अल्लाह तआला ने कहा इसे पानी में डाल दे, यकीनी मौत है, जहां पर यकीनी मौत है, वो फिरौन के फौजी फिर शायद भी सोचते पानी में क्या सोचना था, यकीनी तौर पर जहां होती अल्लाह ने फरमाया के लिए दिया पानी में बहा दो और हमारा जुम्मा जाए दूर में अजमी शरीर, हम इसे रसूल बनाएंगे और दूर हुई है, हम तुम्हारी तरफ लेके आएंगे इस बच्चे को, और जो मां थी उसका क्या हाल है। अल्लाह ने फरमाया वह इनकादत लतुद्दी हुए ही लौला, अगर हम उसकी मां का दिल अपने हाथ में ना ले लेते, उसे बांध ना देते, सबर ना कटा कर देते तो सारा मसला खोल दे। मां तो मां होती, इतनी बेकरारी की मां जीते जागते अपने बच्चे को पानी में फेंक दी, क्या मौत यकीनी है। अल्लाह ने जब काम करने होते हैं तो कहते हैं इसमें कौन सी ऐसी बात है, ऐसे करो, अल्लाह ताला के काम ऐसे ही हुआ करते। इसलिए कुरान भी हमें बताता है कि उसकी हिकमतें और जो चीजें होती हैं वो लोग समझते युगे नहीं है, इसलिए वो लोग इसमें आराम में चलते। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये नूर बढ़ता अल्लाह ने अपने काम को पूरा करना था लिखा था। दूसरी चीज अल्लाह ने रब्बी बाद ज़मानिन, एक मुद्दत के बाद खुदा ने मुझे इल्हाम किया और मुझे ये बताया गया कि अन्ना मिम्मा कतबू अलैया मिन क़लमिल अली, ऊपर जो कलम चल रहा है तकदीर का, उसने ये तय किया है कि एक दिन ऐसा आएगा جب مجھے کسی کام کے لیے اٹھائیں گے وَحَنَّهُ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اور بالآخر یہ زمین خدا کے نور سے بھرپور ہو جائے گی وَنْعَقَسَ فِي الْأَضْوَاءُ عِنْدَ مَغْرِبِهَا اور سورج کے ڈوبتے ہوئے اس کی کرنیں پلٹ پڑیں گی پلٹ جائیں گی وَأَنَّ الشَّرِيَةَ الْمُصْطَفَوِيَّةَ أَشْرَقَتْ بِهَذَا الزَّمَانَ اور اس زمانے میں خدا کی شریعت چمکے گی ادا تب رضا کی قمت سابقت میں البرحان اور دلیل کی صورت میں شریعت سامنے آئی خلاصہ یہ کہ شاہ صاحب کو یہ الہام ہوا کہ دیکھو ہم اب جو دین کو غالب کریں گے دلائل کے ذریعے سے غالب کریں گے دیکھو بھائی ہر زمانے کی ایک زبان ہوتی ایک زمانہ تھا جس کی زبان یہ تھی کہ لوگوں کو معجزات کرامات اولیاء اللہ کے واقعات سناؤ واہ واہ ہو گئی سبحان اللہ لوگ دین دکھائیں گے بس ٹھیک مجھتا نے کہہ دیا لوگوں نے سن ایک زمانہ ایسا آیا گزرا جس میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں اور فتویٰ تھا شیخ الاسلام نے دیا مفتی نے دیا قاضی نے دیا لوگ اس کے پابند تھے لوگ کہتے یہ فتویٰ بالکل درست ہے اس کے خلاف نہیں کیا جا علمی دور لوگ چیلنج بھی کرتے تھے بحث بھی کرتے تھے حتیٰ کہ اس کے پچھلے زمانے میں چلے جائیں تو علم اور جرت اتنی زیادہ تھی کہ مر المومنین سے لوگ جا کر بحث کرتے اور کہتے حضرت یہ جو فتویٰ آپ نے دیا ہے یہ تو ایسا ہے اور ایسا ہے آپ کیسے یہ فتویٰ دے سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ جیسا انسان انہوں نے ایک موقع پہ کہا کہ اخطأ عمر وأصابت عمرا اور سچ بات صحیح بات کہتی ہے عمر سے خطا ہو گئی مجھ سے غلطی ہوئی قرآن سمجھنے میں یہ بات کرنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگرچہ وہ اعتراف اپنی کثرت نفسی سے کیا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو سچ کہتے بات کیا تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ حق مہر بہت زیادہ عورتیں مانگنے لگی ہیں تو میں اس پہ پابندی لگا دوں کہ اتنے حق مہر سے زیادہ نہیں ادا کیا جائے ایک عورت اٹھی اور اس نے کہا اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ تم اپنی بیویوں کو ایک خزانہ عطا کرتے ہو شادی کے وقت تو خزانے کی تو کوئی قید نہیں ہوتی امیر المومنین کیسے قید ہو سکتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ کا اور سچ کہتی خزانے کی کوئی قید نہیں ہوتی یہ سب علمی دور کی باتیں تھیں ایک زبان ہے آج کی جس میں ہم جی رہے ہیں اسلام کے پاس اب وہ زبان نہیں اب ہے زبان دلائل کی اب ہے زبان لوگوں کو ذہنی طور پر مطمئن کرنے کی اب ہمارے دور میں یہ کافی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ شریعت کا فتویٰ یہ اس آدمی کے لیے زبان ہے اس کو سمجھانے کے لیے جو پہلے سے ہی اللہ کے دین کا مطلع فتویٰ بردار ہے اس سے آپ پہ اعتماد ہے مفتی پہ اعتماد ہے قدر بس یہی مسئلہ ہوگا عمومی طور پر لوگوں کے دلوں میں سے دین کی وہ قدر و منزلت اٹھ گئی ہے تو بچہ بھی کہتا ہے یہ بات کیوں ہے ایسے کیوں ہیں مجھے سمجھائیں یہ وہ زبان جو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ یہ عام ہوگی اللہ کی زمین اس نور سے بھرے گی اور ایک وقت آئے گا اللہ نے الہام کیا کہ اوپر کے قلم میں یہ لکھا ہے تقدیر نے کہ لوگوں میں یہ چیزیں پھیلیں اور یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ شریعت پر لوگ غور کریں اور وہ زبان میں بات کریں جس زبان کو اللہ نے نازل کی ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی عجیب و غریب باتیں قیامت تک ختم نہیں ہوں گی یہ گزشتہ اتوار ہے نا آج کل پرسوں کی بات ہے شاید کل بھی ہم لاہور گئے تو وہاں پہ جس سلسلے میں بھی گئے تھے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی انہیں ایک عیسائی تو اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں تو آپ کی بات ہو رہی تھی خود انہوں نے شروع کی ہمیں جب معلوم ہوا کہ یہ عیسائی ہے تو ہم نے کوئی ایسی بات نہیں اتنا کرنی چاہیے تھی تو انہوں نے کہا ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں لیکن دین جو ہے اسلام اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کریم سے ثابت نہیں ہو سکتی میں نے کہا دیکھو قرآن بحث کرتا ہے اصول پہ اور اگر آپ قرآن کریم کو مانیں گے اصولی مباحث میں تو فروعات تو بات کی بات ہے وہ آج ہوتی چلی جائیں گی اور قرآن اپنے متعلق یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان ھذا القران یقص علی بنی اسرائیل کہ قران بنی اسرائیل کے آخر کے اختلافات جو ہیں انہیں طے کرنے کے لیے آیا ہے اس قران کا ایک مقصد یہ بھی ہے اور اللہ کو پتا تھا کہ عیسائیت اور یہودیت قیامت تک مذاہب رہیں گے آخری دور تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک تو اس لیے اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے مہیمنن کثرتی ہے تو انہوں نے کہا عیسائیت میں یہ چیز ہے اسلام میں یہ لمبی بات کی ہم نے کہا آپ یہ بتائیے آخر سے نتیجہ کیا نکلنا ہے کس چیز کو آپ اتھارٹی مانتے ہیں کہنے کے لیے آپ کا مقصد قرآن سے اتھارٹی مانا جو نے کہا یہی کہتے ہیں کہنے کے قرآن ہر مسئلے پہ تو بحث نہیں کرتا اب قرآن یہ تو نہیں بیان کرتا کہ 25 دسمبر سیلیبریٹ کرنی چاہیے یا میں نے کہا کہ قرآن بیان کرے تو آپ مانیں گے کہنے کے ہاں ماننا چاہیے جو قرآن نے کہا قرآن کا داتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ نہیں ہے تو اتنی بات تو ہے کہ قرآن پڑھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کتنی باتیں میں نے کہیں اسے کہا جی یہ فلاں صورت میں آ گیا بالکل میں نے اسے پڑھا تو میں نے کہا قرآن یہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کی یہ بات نہیں ہے تو یہ قومی تہوار ہے لوگ مناتے ہیں بس ٹھیک ہے باقی اس کا اس سے کیا تعلق ہے تو وہ سب شوق ہے کہ قرآن نے کہا تھا میں نے کہا دیکھو اللہ نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے کہا کہ حضری لے کے بزرعن نخلا مریم بولی اور کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور لوگ بھول چکے ہوتے کہ مریم نام کی عورت ہوئی دنیا میں تھی اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا پناہ ان کا کہ ہم نے آواز دی ہمارے فرشتے تھے اور اسے کہا کہ سارے باتوں کے ساتھ کہ یہ درخت کھلاؤ پکی ہوئی کھجورے تم پہ رتبن جلی گیا رتبن جلی گیا مطلب تازہ پکی ہوئی کھجورے یہ تم پہ گرے گی تم اسے کھاؤ کہنے کے جی میں نے پڑھا ہے یہ سورہ مریم میں نے کہا پڑھا ہے کہنے کے پاس میں نے کہا کہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ ریسرچ کر لیں شام میں وہ پیدا ہوئے 2000 سال کی تو بھی بات ہے کھجورے جو پکتی ہیں یہ شدید گرمی کے موسم میں پکا کرتی ہیں دسمبر کی ایسی شدید سردی میں کھجورے کہاں پک گئی تھی یہ کیسے ہو گیا پہلے تو شکر ہے پھر کہنے کے 2000 سال میں موسم میں تحقیق آپ کریں نا موسم بدلے ہیں یا نہیں بدلے میں نے کہا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو عیسائیوں کے فقہ یہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے وہ سچ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قرآن بتاتا ہے کہ ایسے موسم میں ہوئی ہے جو کھجوریں پکا سکتی ہیں اسی لیے تو پکی ہوئی کھجوریں ہی تو بات انہوں نے آگے کی زیادہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ معجزہ ہے ہم پھر انہیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ معجزہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی معجزہ ہے تو معجزے کے ذریعے جو ہستی وجود میں آئی ہے ظاہر ہے کہ وہ خدا تو نہیں ہو سکتی نا وہ تو مخلوق ہی ہے تو بنیادی کھڑ جاتے ہیں یہ سب چیزیں کیا ہیں دلائل پر مبنی اور یہ دلائل ایسے نہیں ہیں کہ مسلمانوں نے اس پہ کام نہ کیا ہو ایک کام اب تک مسلمانوں کے کرنے کے بہت سے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک تورات انجیل اور قرآن کا تقابل نہیں ہوا قرآن کا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل قرآن فیصلہ کرتا ہے بیان کرتا ہے جو کچھ بنی اسرائیل کے بارے میں سچائی پر مبنی باتیں قرآن بیان کرتا ہے کن کن چیزوں میں تورات اور انجیل میں غلطیاں قرآن نے اس پر گرفت کی ہے قرآن کا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی شخصیت پر لگنے والے الزامات کو وہ دھوتا اگر قرآن ان الزامات کی تصدیق نہ کرے تو رسول انبیاء علیہ السلام مشکوک قرار پاتے ہیں جب خدا کے نمائندے مشکوک ہو گئے تو پھر دنیا میں دین کا وجود نہیں رہے گا یہ بھی چیز جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے قرآن کے لیے کہ ایک لفظ لاتا ہے بس اب آپ خود سوچیں سب چیزوں کو ذہن سے نکال کے سوچیں اللہ نے کہا آپ نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو ہم مسکنا باللغور اور ہم سکے نہیں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے جس آدمی کو بھی مذہب پر اعتبار ہے وہ عیسائی ہے یہودی ہے مسلمان ہے کوئی بھی وہ بنیادی طور پر جانتا ہے اگر کہ اللہ کی قدرت میں ہے تو وہ یہ مانے گا کہ اللہ کی قدرت نہیں ہے اس کی کہنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ وہ مامستنا مل لوگ اور ہم تھکے نہیں آپ جب تورات کو پڑھیں گے تو بالکل جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے بائبل اس کے پہلے دوسرے صفحے پہ بھی آ جائے گا کہ 6 دن میں اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن اللہ نے آرام کیا یہ جو ہے نا آرام کیا اللہ نے تعریف کر دی بغیر کسی کو کچھ کہے یہ تو رات دیکھو یہ کچھ نہیں بس خدا ایک بات کہتا ہے مامتنا اور شہنشاہ ہے وہ کیوں ایکسپلین کرے اس بات کو کہ میں فلاں کا رد کر رہا ہوں تو فلاں کا نہیں کر رہی تو ہمارا کام ہے کہ ابھی تک اس امت میں جو مستقل کام ہونا چاہیے نہیں ہوا کہ کوئی تورات اور انجیل کو بھی دقت نظر سے پڑھے اور پھر دیکھے قرآن ایک لفظ جو لاتا ہے وہ کیسے لاتا ہے شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتایا ہے تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ میں نے دونوں ائمہ کو دیکھا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو خواب میں یہ امام ہیں ان کا لفظ جو لائے ہیں نا امام اصل میں ابتدائی دور میں استعمال ہوتا تھا قائد کے معنی میں لیڈر کے معنی میں اس کی حقیقت حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے لیے امامت کا لفظ آیا مطلب یہ کہ وہ لیڈر تھے قائد تھے اپنی قوم کے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے الفاظ ایسے آئے تو اس کا مطلب یہی تھا امام حنیفہ مالک شافعی احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ موزائی رحمت اللہ سب کے متعلق امام کا جہاں لفظ آتا ہے اس کے اتنا مطلب دوسری طرف سے لے جائیں تو وہاں امامت کا ایک مستقل نظریہ ہے کہ ان کے نزدیک امامت جو ہے مسلمانوں کی جتنے بھی عقائد ہیں آخر اس پہ بحث آتی ہے کہ آخر ان کے عقائد کو اور مسلمانوں کے دین کو ان کی امپلیمنٹیشن اسلامک سوسائٹی میں کون کرے گا اہل تشریح حضرات پر موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امامت منصوص ہے خدا کی طرف سے طے شدہ ہے نفس سے ثابت ہے سب سے پہلے اس چیز کو نافذ کرنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ان سے خلافت سازش کے تحت چھینی گئی پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے دوسرے امام پھر حسین رضی اللہ عنہ سے پھر ان کے بیٹے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے زین العابدین رحمت اللہ علیہ ان کی امامت تھی پھر ان کے بعد ان کے بیٹے امام باپ کے رحمت اللہ تھے پھر امام جعفر صادق رحمت اللہ تھے پھر موسیٰ قاسم رحمت اللہ علیہ وہ پورا سلسلہ بیان کرتے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ امامت اللہ کی جانب سے اہل سنت والجماعت سوائے شیعہ کے باقی پوری امت اس کا انکار کرتی ہے وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ان حضرات سادات کی عزت احترام اپنی جگہ پہ لیکن مسلمانوں کی قیادت اللہ نے قرآن میں جو فیصلہ کر دیا وہ ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اور مسلمانوں کے کام جو ہیں وہ ان کے باہمی مشورے سے طے پائے وہ کہتے ہیں ہر دور میں جو شورا ہے وہ فیصلہ کرے گی حتیٰ کے فقہا کہتے ہیں امیر شورا کے تابع ہیں شورا امیر کے تابع ہیں یہ ایسی بڑی چیز ہے کہ بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے لوگ تباہ ہو گئے جب انہوں نے یہ کہا کہ شورا جو مرضی فیصلہ کرے ہم شورا کوئی تحصیل کر دیتے ہیں نہیں امیر شورا کے تابع ہے شورا امیر کے تابع نہیں ہم لوگ شورا بہن اللہ نے فرمایا مسلمانوں کی حکومت اور ان کا طرز عمل جو بھی زندگی میں ہے نافذ کرنا حکومت کا دین کو ان کی اپنی شورا میں نافذ کرے گی جب یہ چیز آ گئی تو پہلی صدی سے ہی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سے ہی لے کے مسلمانوں نے عمل کیا ہمیشہ مشورہ ہوتا رہا پر مشورے کے ذریعے خلاف میں طے پاتی رہی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک کی خلافت جو تھی وہ شورا نہیں طے کی تھی لیکن بات اتنی سی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شورا جو تھی وہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ پر مشتمل تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ شورا کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے اپنی وفات کے بعد 6 آدمیوں کے لیے منتخب فرما دیا کہ یہ کمیٹی ہے شورا فیصلہ کر لو تم میں سے ایک خلیفہ ہونا چاہیے اور فرمایا صاحب کو اگر خلافت ملے تو یقیناً اس کے اہل ہیں اور میں نے جو انہیں ہٹا دیا تھا کوفہ سے تو اس کی وجہ سے ان کی شخصیت میں کوئی حرف نہ آئے وہ اور بات تھی اس وقت کے حالات کا تقاضا تھا کہ میں نے ہٹا دیتا وگرنہ ان کی یہ بات ہے تمہارے رضی اللہ عنہ اتنے حساس تھے مسلمانوں کے معاملے میں कि जब उनका खून شدید शुरू हो गया और वो बेहोश हो गए दर्द की शिद्दत से तो वफात तो हुई इसी वक्त में फजर के बाद उठाकर जब लाए घर में तो उनकी जगह अब्दुल रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ने फजर की नमाज पढ़ाई और उन्होंने सूरह इखलास पढ़ी जल्दी जल्दी नमाज पढ़ा तो सहाबा रजी अल्लाह कहते हैं हम परेशान थे कि वीर मोमिनीन का क्या होगा बेहोश हो गए तो हमने आपस में बात की कि नमाज भी इन्होंने पढ़नी है तो उमर रजी अल्लाह का होश आ गया उनका नमाज की बात करते हो अल्लाह की कसम मैं उससे तो पूरा कर लूंगा वो नहीं मैं जाने दूंगा कहते हो उसके हक है फर्ज है नमाज मैं उससे गाफिल नहीं हूं लेकिन क्या ये यही फर्ज रह गए जो मेरे जिम्मे हजारों फराइज हैं जिनका मैं अमीर हूं मुसलमान का उसका क्या होगा वफात तक ये फिक्र थी कि मेरे पास हुकूमत है और मुझे मुसलमानों का काम करना है क्या होगा उनका बस एक यही फर्ज है कि इसकी तरफ तुम मुझे मुतवज्जे कर रहे हो बाकी फराइज का क्या होगा यानी जो अवाम के मुताबिक है इसीलिए शूरा ने उन्होंने ये किया हजरत उस्मान रजी अल्लाह को शूरा ने मुंतखब किया हजरत उस्मान रजी अल्लाह के बाद हजरत अली रजी अल्लाह को भी शूरा ने मुंतखब किया हजरत अली रजी अल्लाह को पहले की जो बात लोगों में मशहूर हो गई है हकीकत ऐसी नहीं है हजरत अली रजी अल्लाह की खिलाफत पर जो बात आई ना तो बात तो उन्होंने खुद कही है ये उन्होंने कहा अल्लाह की कसम तुम मेरी खिलाफत की बात करते हो इस वक्त दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो और आज वो अली की खिलाफत पे बैठ न की हो शूरा लेकिन शूरा उन्होंने महदूद कर दी थी बदर वालों इसीलिए सैयदना अली रजी अल्लाह की जो 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 हुकूमत और खिलाफत जो कायम हुई وہ یہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بدری جو تھے ان کے حامی تھے کیونکہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعداد گنی گئی تھی کہ اب دنیا میں کتنے رہ گئے ہیں اور وہ وجہ یہ پیش آ گئی تھی گننے کی کہ حضرت الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے 33 ہجری اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال اس کے بعد ہوا ہے تو عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی وصیت میں کہا کہ میرے مال کا 1/3 حصہ صرف بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں تقسیم کیا جائے بہت مال اللہ نے دیا اتنا مال دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں غالباً 600 اونٹ غلے سے بھرے ہوئے آئے اور مدینہ منورہ کے تاجر ان سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا یہ ہمیں دے دیں انہوں نے کہا کتنے میں لوگ ہیں انہوں نے پھر ایک گناہ کہا دو گناہ کہا عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی اور عثمان رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ ایسی کیا انہوں نے کہا مجھے 10 گناہ مل رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم سے بڑا تاجر کون ہے جو 10 گناہ آپ کو قیمت دے رہا ہے تو انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا ہے یہ سب غریبوں میں تقسیم کر دوں گا اللہ نے 10 گناہ کا وعدہ کیا 600 اونٹ اور غلہ یہ کہنے کی بات ہے دل چاہیے اتنے بڑے کاموں کے لیے اور ایسا دل جو مال کی محبت سے کم یکسر پاک ہو اور اللہ پر بھروسہ تو یہ عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی وصیت تھی تو صحابہ رضی اللہ عنہ گنے گئے اور ان میں جب مال تقسیم ہوا تو وہ 100 آدمی تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس میں سے حصہ ملا 100 آدمی تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب خلافت ہوئی ہے 4 برس کے بعد تو 20 کے قریب کا انتقال ہو گیا تھا 80 آدمی رہ گئے بدری اور سب علی رضی اللہ کے ساتھ تھے تو یہ جو امامت کا لفظ آیا نا یہاں پہ کہ امام حسن اور امام حسین تو اس زمانے میں امامت کچھ اور چیز تھی اب یہ مستقل نظریہ آ گیا کہ امامت اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے آخری امام دنیا سے غائب ہو گئے اب جب وہ آئیں گے تو پھر امامت کا سلسلہ شروع ہوگا یہ ان حضرات کا موقف ہے اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ایسا امامت کا کوئی نظریہ نہیں ہے حکمرانی کے لیے اللہ نے شورا کو ہمیں کہا ہے ہم کسی ایسی امامت کے نظریے کے قائل نہیں رہ گئے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ امامت کا لفظ جو پہلے زمانے میں تھا وہ اسی طرح آتا کہ اپنے زمانے کے قائل حسن رضی اللہ عنہ کا لکھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا حضر ابنی سید میرا یہ بیٹا یہ تو آقا ہے سردار اور اتنا زبردست دماغ تھا یہ کہ موضوع اس وقت نہیں ہے بات اتنی کی بھی نہیں جا سکتی لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دماغ سیاسی اعتبار سے اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ گیا. ان کی تاریخ، ان کے فیصلے، ان کی چیزیں آپ اگر کبھی پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آدمی واقعی ایسے تھے کہ جیسے بچپن سے ہی خدا نے یہ شان دی تھی کہ انہوں نے ایسے ایسے فیصلے کیے. خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اختلاف کہتے تھے یہ کام ایسے نہیں ایسے کریں، ایسے نہیں ایسے کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوں اور امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کا سر ان کے اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ پروردگار میں کس جرم میں قتل کیا گیا ہوں. اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا دو خون کے پتنالے آسمان سے زمین کی طرف کھسنے لگے، مسلسل خون گرا. تو جو جاننے والے تھے وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا او یہ تو بہت بڑی بات. انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں حسن کیا کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا وہی کہہ رہا ہے جو تم بھی سن رہے اور میں بھی سن رہا ہوں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بڑی بصیرت اللہ نے دی تھی. اور یہ ایسی چیز ہے جو قرآن میں بھی تھی. اللہ نے فرمایا کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو اپنے علم اور حکمت سے نوازا تھا، لیکن ایک موقع پہ انسان کیا پپا امنا سلیمان، سلیمان سمجھنے میں اپنے والد داؤد علیہ السلام سے آگے بڑھ گیا. یہ ہوتا ہے. تو خیر یہ تھی وہ چیز. اب رہ گئی ہمارے دور کی بات. تو ہمارے دور میں یہ چیزیں متعین ہو گئی ہیں. مثلاً دیکھیے ہمارے دور میں جب لوگ بات کرتے ہیں تو علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. صحابہ کا ذکر آتا ہے تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اسی طرح امامت کا ذکر آتا ہے تو امامت کا وہ نظریہ اب نہیں ہے جو پہلے تھا. تو اس لیے اب کوئی آدمی اگر امام کا لفظ استعمال کرتا ہے، امام ابو حنیفہ، عالم شافعی، احمد بن حنبل احمد اللہ، تو امامت اس نظریے میں. البتہ کہ یہ شبہ ہو کہ یہ امامت کا نظریہ فروغ پائے گا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ہمارے امام تھے اور آپ کی امام فائق ہو گیا، آپ ہو گیا. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. سیدھی بات حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ یوں بولنا چاہیے. وہاں یوم الدین بے مکہ یہ تیسری بات بیان کر رہے ہیں جو آخری چیز ہے اس روحانیت کے معاملے میں. فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں تھا، فَقَأَنَّهُمَا آتَيَانِي قَلَمًا، جیسے ان دونوں نے مجھے قلم عنایت فرمایا. وقالا، اور دونوں بولے، هذا قلم جدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں. تو یہ انہوں نے گویا خواب دیکھا شاہ جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ قلم جو تھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پھر وہ چلا ہے. اور انہوں نے حجت اللہ بالغہ جیسی عظیم کتاب لکھی اور بہت سی چیزیں لکھی. بدقسمتی سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری کتابیں بھی چھپی ہیں. بہت سی کتاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ابھی ملتی نہیں ہیں، ناپید ہیں، لیکن ایسے نہیں ہیں کہ یہ غائب ہو گئی ہوں گی. ابھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1760 کے قریب تو انتقال ہوا ہے، تو 250 برس گزرے ہیں. اس 250 برس میں ہندوستان میں جو کتب خانے ہیں، بہت بڑے بڑے کتب خانے تھے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی کتابیں یقیناً کہیں نہ کہیں ہوں. لیکن یہ ایک مستقل موضوع ہے اس بات کا، تقاضا کرتا ہے کہ کوئی آدمی ہندوستان میں ہو، جا کر کتابوں کو ڈھونڈے اور کتابوں کی فہرستیں دیکھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا چیزیں لکھی ہیں. اب ہمارے یہاں جو ڈاکٹریٹ بھی کرتے ہیں، ہم کو ایک آدھ موضوع لے لیتے ہیں، اس پہ مطالعہ لکھا، ڈاکٹریٹ کی سند مل گئی، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جس پہ پوری زندگی کھپانے کی ضرورت ہے. اس سے ملتی جلتی ایک بات آپ سے عرض کروں کہ مسلمانوں نے اتنا کچھ لکھا ہے، اتنا کچھ لکھا ہے کہ شاید اگر اب قیامت آنی ہے تو اس وقت تک مسلمانوں کی کتابیں نہ چھپ سکے. صرف استنبول اس ترکی کے ایک شہر میں 500,000 سے زیادہ مخطوطات پڑھے، 500,000 سے زیادہ مسلمانوں کی کلمی کتابیں پڑھی ہیں، اور اس میں سے 1.5 لاکھ کے قریب تو دیکھتے ہیں. ہمیں ترکی جانے کا جو موقع ملا تو ہم دیکھتے تھے طب کی کتابوں کو، 20-20 جلدوں میں طب کی کتاب ہے، 10-10 جلدوں میں طب کی کتاب ہے. اب کون سے پڑھے، کون زبان کو سمجھے، وہ پھر جو بحث کرتے ہیں خون کی دورانیے سے، दवाओं पे विदाओं पे किस तरह इलाज करना चाहिए जाहिर है कि उन्हीं लोगों का काम है जिन लोगों को इलाज इस फील्ड में या डॉक्टर्स हैं वो लोग लेकिन हमारे डॉक्टर उन किताबों को पढ़ नहीं सकते क्योंकि वो बुनियादी तौर पे अरबी में लिखी हुई है और अरबी में भी उस जमाने की टर्मिनोलॉजी में लिखी हुई है तो वो टर्म भी किसी डॉक्टर को आती हो अरबी भी आती हो फिर जिंदगी भी खपा दे तब जाकर कहीं उन चीजों का वजूद सामने आए ये एक शहर का हाल है जहां पर 5 लाख से ज्यादा कलमी किताबें अब तक पढ़ी हुई हैं जो मुसलमानों ने छुई भी पर अभी जो बाकी तुर्की है पूरा कोनिया में ऐसे कुतुबखाने ईरान में कुतुबखाने हैं तस्वीर ईरान का शहर है यहां कुतुबखाने हैं अलजजायर में है कैरवान सहाबा इकराम के नाम ने पता किया था वहां के वाकई स्पेन में हमने अपनी आंखों से ये कुतुबखाने देखे हैं जो अब भी मुसलमान के मैड्रिड में किताबें हैं लाखों के हिसाब से कलमी नुस्खे पढ़े हैं कोई पढ़ने वाला है एक आदमी अपनी जिंदगी में फर्ज कर लीजिए 10 किताबों पे काम कर लेगा कितनी किताबों पे काम कर लेगा एडिट करना है एक चीज एडिट करके जब सामने लानी है तो एक आदमी अपनी जिंदगी में 10 किताबों पे काम चलो 100 पे काम कर लेगा तो 1000 के लिए 10 आदमी चाहिए और लाख के लिए 100 चाहिए और करोड़ किताबों के लिए कितने चाहिए इतने कर लिए उसने इतना कुछ मुसलमान ने लिखा है इसलिए कि ये सारा इनके अरूज का दौर था ये पिछले 300-400 बरस को निकाल दें उससे पहले इल्म ही इल्म था मुसलमान के पास और फिर शायद हैरत की बात हो उन्होंने जो ट्रांजेक्शन पे लिखा है कि पैसे कैसे मुंतकिल करने हैं सूद की क्या क्या किस्में हैं आखिर तिजारत होती थी ना कुछ भूखे थोड़े ही रहते थे मुल्कों से मुल्कों तक चीजें पहुंचती थी पैसे कैसे हवाला होता था कैसे दिए जाते थे इस पर मुस्तकिल किताब है कि पैसे कैसे ट्रांसफर किए जाएंगे किसको कहा जाएगा टैक्स कैसे लगेंगे जहांगीर बादशाह अपनी दोस्त में एक जगह लिखता है कि मैं आज दोपहर के खाने में बैठा तो खाने में इंजीर आई तो मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये कल मिस्र से चली थी और आज तुम्हारे पास पहुंची क्या जरिया मिस्र में इंजीर चलती है और 24-26 कैशों में हिंदुस्तान पहुंच जाती है यहां की चीजें वो कहता है फला जगह भेज रहे हैं साइबेरिया का जिक्र करता है किस किस इलाके का मेरे वालिद के शौक था सफेद रीछ हमारे यहां होने चाहिए सफेद चीते होने चाहिए चीते रीछ की चीते उसने जिक्र किया और कहता है कि खुदा की कुदरत के 99 चीते होते तो मर जाता था वालिद को अकबर को बड़ी ख्वाहिश थी कि 100 होने चाहिए किसी तरह और फिर जहांगीर जो लिखता है कि चीते कैसे होते हैं उनकी नस्लें क्या होती हैं ये चीज क्या है उनकी गजाइत क्या होती है हमारा वक्त तो यूरोप से छप के आए तो फिर तो लोग वाह वाह करें जी कमाल की बात है देखें यूरोपियंस ने कितनी तहकीक की है टाइगर्स पे लेपर्ड पे किस किस चीज पे और बादशाह होने के बावजूद ये सारी चीजें लिखता है कहता है कि मैं इनकी हरकतें देखता रहता हूँ मुशाहिदा करता हूँ पूछता हूँ मैंने आदमी मुकर्र कर रखे हैं जो मुझे बताते हैं और फिर जो खुशी से लिखता है कि आज 100 चीते हो गए सफेद और वालिद मेरे जिंदा होते तो कैसे खुश होते कि वो देखते उनके बेटे ने ऐसा काम किया है कि हमारे यहाँ ये चीजें हैं क्योंकि हिंदुस्तान में इसलिए नाकाबिले कदर है और यही चीज वो सिकंदर आजम जब चला था तो उसके उसाजा ने रस्तू ने उससे कहा कि काम जो करने के हम रखिए कि दुनिया में जहां जहां जाओ वहां वहां ये जड़ी बूटियां होंगी इसकी शक्ल इसकी ग्रोथ कैसे होती है ये सब चीजें लिख लेना मुझे बताना क्योंकि मैं इस पे तहकीक करना चाहता हूं तो ये जो तासर है मुसलमान तो बस कुछ थे ही नहीं गलत बात है अभी भी जाके देखो ये जिसको हम आज बैंकिंग कह रहे हैं मेडिशियत कह रहे हैं मुसलमानों ने इस पर लिखा है काम किया है जिसे हम जरात कह रहे हैं अब मुसलमानों ने उस पर लिखा है किस पे हर चीज पे लेकिन अब मसला ये है कि लोग नहीं है अफराद नहीं है जो काम करने वाले होते हैं अफराद अगर मिल जाए तो ये सारी चीजें एक एक करके ट्रांसलेशन हो मार्केट में आए तो पता चले कि ये कौन मुसलमानों की ऐसे जिन थे जिन्होंने किसी भीड़ को नहीं छोड़ा किसी चीज को नहीं छोड़ा हर एक चीज में बहस करते थे शाहजा रहमतुल्लाह जो अपने मुसलिम लिखते हैं कि उन्होंने मुझे कदम इनायत फरमाया तो ये अल्लाह का खास कदम था शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और उस कदम से उन्होंने काम लिया है फिर उन्होंने ये जबरलाल वालेदा की दीगर किताबें लिखी और चौथी चीज शायद आप रहमतुल्लाह आगे तक कहते हैं कि उन्होंने क्यों इस किताब को लिखा है वो खालिद वो खालिद का इल्मी मसला है वो इंशाल्लाह अंदर बात करेंगे ज्यादा हो जाएगा